جمعہ 21 اپریل کے سربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبے پر حزب اختلاف کا احتجاج، کیا حزب اختلاف اکٹھے مستعفی ہونے جا رہی ہے؟ سینیٹر شہری رحمان نے کہا،
گول ہمارا اور ایک ہی جوائنٹ گول ہوگا، وہ یہ ہے کہ اب حکومت چلانے کی اہلیت نہیں رہی۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے۔ پاناما کیس میں عدالتی فیصلے کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ دہرایا۔ تفصیل کے ساتھ عابد حسین۔
قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں احتجاج کا فیصلہ پارلیمان میں اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں کیا گیا، جو قائد حزب اختلاف خورشید شاہ اور سینیٹر اعتزاز احسن کی سربراہی میں ہوا۔ جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو ایوان گو نواز گو کے نعروں سے گونجتا رہا، اور حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسپیکر کے ڈیسک کے سامنے جمع ہو کر احتجاج کرتے رہے۔ احتجاجی ارکان نے اجلاس کے ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑ ڈالیں۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھی حزب مخالف کی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے سینٹ کے اجلاس کی کارروائی میں حصہ نہیں لیا، جس کے بعد سینٹ کے چیئرمین نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔
وفاقی حکومت نے بری فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو مسلم ملکوں کے فوجی اتحاد کی قیادت سنبھالنے کے لیے این او سی جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک۔
وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کی سربراہی میں سعودی عرب نے خصوصی دلچسپی ظاہر کی تھی، جس کے بعد بری فوج کے سابق سربراہ نے این او سی جاری کرنے کی درخواست دی تھی۔ خواجہ آصف کے مطابق اس درخواست پر وزارت دفاع میں جانچ پڑتال کی گئی، جس کے بعد این او سی جاری کرنے کے بارے میں فائل وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی۔ وزارت دفاع کے ایک اہلکار کے مطابق وزیر اعظم کی منظوری کے بعد جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو این او سی جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سابق سربراہ 39 مسلم ملکوں کے فوجی اتحاد کی سربراہی کے لیے لاہور سے خصوصی طیارے کے ذریعے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں آج لوگ اس وقت مشتعل ہو گئے جب ایک شخص نے مسجد میں مبینہ طور پر گستاخانہ گفتگو کی، جس کے بعد پولیس اس شخص کو تھانے لے گئی۔ مشتعل ہجوم نے تھانے کا گھیراؤ کیا اور تھانے کے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کی۔ پولیس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل پھینکے۔ اس وقت بھی تھانے کے سامنے بڑی تعداد میں مقامی لوگ موجود ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس حکام نے مظاہرین سے مذاکرات کیے ہیں، لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، جس کے بعد فرنٹیئر کور کے حکام نے مذاکرات شروع کیے ہیں۔ مشتعل مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ مذکورہ شخص کو ان کے حوالے کیا جائے۔ سیالکوٹ میں مبینہ طور پر توہین مذہب کے الزام میں ایک شخص کو گولیاں مار کر ہلاک کرنے والی 3 خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز۔
سیالکوٹ میں پسرور کے صدر پولیس اسٹیشن کے مطابق 3 خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ان کو مبینہ طور پر توہین مذہب کے الزام میں فضل عباس کو قتل کرنے کے بعد اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا گیا تھا، اور انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا، لہٰذا ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں جوڈیشل لاک اپ بھیج دیا گیا ہے۔ مقتول فضل عباس توہین مذہب کے الزامات لگنے کے بعد کئی برسوں سے ملک سے باہر تھا اور حال ہی میں واپس لوٹا تھا۔
فرانس کے دارالحکومت پیرس میں حکام نے مسلح حملہ آور کی فائرنگ سے پولیس کے ایک اہلکار کی ہلاکت اور 2 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ طاہر عمران۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ حملہ آور اکیلا ہی تھا اور اس کے پاس خودکار ہتھیار تھا، جس نے پیدل گشت کرنے والی سیکیورٹی ٹیم پر فائرنگ کی اور بعد میں جوابی کارروائی میں خود بھی مارا گیا۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا کہنا ہے کہ اس کے ایک جنگجو نے یہ حملہ کیا۔ پیرس میں یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب ملک میں اتوار کو منعقد ہونے والے صدارتی انتخاب سے پہلے امیدوار ٹی وی پر آخری انتخابی مباحثوں میں مصروف ہیں۔ فرانس میں حالیہ عرصے میں ہونے والے شدت پسندی کے بڑے واقعات کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے، جبکہ صدارتی انتخاب میں اسلامی شدت پسندی ایک بڑا مسئلہ ہے۔
امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس کا کہنا ہے کہ اس بات میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ شام نے اپنے کچھ کیمیائی ہتھیار محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے دورے کے دوران جنرل میٹس کا کہنا تھا کہ شام اس سمجھوتے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کے تحت اسے اپنے کیمیائی ہتھیار عالمی برادری کے حوالے کرنا تھے۔ شام پر اس ماہ کے اوائل میں باغیوں کے زیر کنٹرول ایک علاقے پر زہریلی گیس کا حملہ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، جس میں درجنوں شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ لندن میں ایک عدالت میں ایک ایسے نوجوان ہیکر کا مقدمہ زیر سماعت ہے، جس نے 15 سال کی عمر میں اپنے گھر پہ ڈیزائن کیے گئے ایک پروگرام کے ذریعے دنیا بھر میں ویب سائٹس پر 20 لاکھ سے زیادہ حملے کیے۔ ایڈم مٹ کی عمر اب 19 برس ہے. ان پر میلویئر پروگرام بنانے اور اسے جرائم پیشہ افراد کو فروخت کرنے کے الزامات کا سامنا ہے. انہوں نے اپنے میلویئر کے ذریعے غیر قانونی طور پر $5 ملین کمائے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش میں ایک تنظیم نے کشمیری طالب علموں کو دھمکی دی ہے کہ وہ 30 اپریل تک ریاست سے چلے جائیں ورنہ ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا. یہ دھمکی دلی کے قریب کچھ ہورڈنگز لگا کر دی گئی تھی اور مقامی پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کیا ہے. دلی سے سہیل حلیم نے اس پر ہمیں ایک رپورٹ بھیجی ہے جو آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ کی جانب لانگ مارچ کرنے والے پیرامیڈکس کو سرکاری حکام نے شہر کے نواحی علاقے درخشاں میں روک دیا ہے. پیرامیڈکس کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے مطالبات کے حق میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے پیدل لانگ مارچ کر رہے ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم اس پر ہمیں تفصیل بتائیں گے. یہ بھی آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے, لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع. سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین نواز کو پاناما کیس کا فیصلہ بھیج دیا ہے جس میں درج ہے کہ وہ آف شور کمپنیوں کے ذریعے اپنے اثاثے چھپانے سے متعلق تحقیقات کے دوران مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کریں. دوسری جانب پارلیمان میں سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی نے جے آئی ٹی بنانے کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے, جبکہ تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. اسلام آباد سے شمائلہ خان کی رپورٹ.
پیناما کیس کا عدالتی فیصلہ آنے کے بعد آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو ایوان گو نواز گو کے نعروں سے گونجتا رہا اور حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسپیکر کے ڈیسک کے سامنے جمع ہو کر احتجاج کرتے رہے. احتجاجی ارکان نے اجلاس کے ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑ دیں. صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا. اجلاس کے بعد پارلیمان کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اگلے ہفتے احتجاج کا اعلان کیا.
میں آج چونکہ مجھے اسمبلی میں انہوں نے بولنے نہیں دیا, جو میرا رائٹ تھا, پٹیشنر تھا میں, یہ ڈیموکریسی اگر ہے تو کیوں نہیں مجھے بولنے دیا. میں آج یہ اب یہاں اعلان کر رہا ہوں, اگلے جمعے کو میں جلسہ کر رہا ہوں یہاں اسلام آباد میں. میں ڈیمانڈ کروں گا نواز شریف سے, میں ساری قوم کو کہتا ہوں نکلو ڈیمانڈ کرو کہ ریزائن کرو, استعفی دو. اور ہم یہ رکے گا نہیں, یہ تحریک چلتی رہے گی. اگر یہ جے آئی ٹی نواز شریف کے نیچے بنی ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے.
عمران خان کے بعد پارلیمان میں قائد حزب اختلاف نے پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے علاوہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کے ہمراہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے آف شور کمپنیوں کے ذریعے اثاثے چھپانے سے متعلق تحقیقاتی ٹیم کو سرے سے ہی مسترد کر دیا ہے. اور بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا.
ابھی سباری نیٹ مالک کے خلاف جس سے تنخواہ لیتا ہے اس کے خلاف کوئی کیس دے گا؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں ایسی سپریم کورٹ میں کہ وہ ریویو کرے اور اس میں 3 سینئر ججز کی ایک کمیشن بنائے, جہاں پہ چلو جو بھی ان لوگوں نے کہا ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں ججز کی جو ڈیسیشن ہے وہ بڑا کلیئرلی آئی ہے اور ان کو اپوز نہیں کیا ہے. 3 ججز نے انہوں نے پلس کیا ہے جی آئی ٹی کہ یہ کر لو, باقی ان سے ایگری کیا ہے. تو جو ان لوگوں نے 3 ججز نے کمیٹی کی بات کی ہے تو اس کمیٹی میں ان کی جگہ پہ سپریم کورٹ کے 3 ججز آ جائیں, 3 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈال دیں, 1 سپریم کورٹ کا ڈال دیں. اس قسم کی اگر کمیشن بناتے ہیں تو چلو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید کچھ حق اور سچ کی بات نظر آئے.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین نواز کو پیناما کیس کا فیصلہ بھیج دیا ہے جس میں درج ہے کہ وہ آف شور کمپنیوں کے ذریعے اثاثے چھپانے سے متعلق تحقیقات کے دوران مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون کریں. اپوزیشن کی جانب سے آج ایک بار پھر وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ دہرایا گیا. البتہ حکمراں جماعت نون لیگ کے چیئرمین اور سینٹ میں قائد ایوان راجہ ظفر الحق نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اپوزیشن کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا. جو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مستعفی ہوں اخلاقی
یہ غلط مطالبہ ہے, غیر آئینی مطالبہ ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں.
کیس تو ابھی بھی سپریم کورٹ میں ہے, پی ایم ایل این خوشیاں کیوں منا رہی ہے؟
اس لیے کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں میاں صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کی میجورٹی نے ہٹانے کے لیے یا ان پر جرم ثابت کرنے کے لیے نہیں کہا.
پیناما لیکس پر حکومت کا فیصلہ آنے کے بعد حکومت کو مزید 67 روز کا وقت تو مل گیا ہے, لیکن اپوزیشن کی جانب سے استعفے کے مطالبے کے باعث سیاسی ٹیمپریچر میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. شمائلہ خان, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
اور اسی بارے میں میں نے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی سے بات کی اور ان سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدم اعتماد کا اظہار کیوں؟
دیکھیے جی آئی ٹی کے ہم نے یہ کہا ہے کہ جی آئی ٹی جس شکل میں بنی ہے اگر وزیر اعظم رہتے ہیں تو یہ سرکاری افسران اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ان سے پوچھ گچھ کر سکیں اور یہ انویسٹیگیشن برائے نام ہو جائے گی, کیونکہ ہمارے یہاں اپنا ایک ماحول ہے اور یہاں کی اپنی یہاں کی کیفیت ہے, تو یہ جے آئی ٹی بے معنی ہوگی. اگر ریپورٹ تک کام کر دیتے ہیں تو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہو جائے گی, ہم یہ کہہ رہے ہیں.
اچھا, جے آئی ٹی کے جو ممبران ہیں ان پر عدم اعتماد کا جو ہے اظہار کیا گیا ہے, تو اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بناتا ہے تو وہ بھی تو ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہوگا جو کہ جے آئی ٹی میں.
جوڈیشل کمیشن کی اور جے آئی ٹی میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہاں آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں, اس میں اور لوگ جرا کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں. جی آئی ٹی میں تو صرف سرکاری لوگ ہوں گے اور سرکاری لوگ ان کی بات سن کر نہ ان کو کوئی پروب کر سکے گا, نہ ان سے بات ہو سکے گی, نہ انفارمیشن شیئر ہو سکے گی. یہ یک طرفہ سی کاروائی ہوگی جس سے ہمیں کچھ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. کمیشن اس کے برعکس اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جا سکتے ہیں, ان کو سوال کر سکتے ہیں اور بہت اس کر سکتے ہیں, اور پھر وہ سرکاری ملازمین نہیں ہوں گے نا, وہ تو ایک جوڈیشری کے نمائندے ہوں گے.
اچھا شاہ محمود قریشی صاحب, یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی اس میں اکیلے ہی ہے یا پھر دوسری جماعتوں کے ساتھ کوئی مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے؟
دیکھیے ابھی تو یہ ہو سکتا, ابھی تک تو یہ ہوا ہے کہ سچویشن ایوالو ہوئی ہے, اس میں مختلف پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے جو کہ پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر بھی وزن رکھتی ہیں, وہ اس نقطے پر متفق ہوئی ہیں کہ اس ججمنٹ کے بعد جس میں سے کہ پانچوں ججز نے جو وزیر اعظم اور ان کے رفقا نے اپنے ڈیفینس میں دلائل دیے ان کو یکسر مسترد کر دیا, اور ان پانچ میں سے دو حضرات تو ایسے ہیں جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ اس عہدے کے اہل نہیں رہے, انہوں نے غلط بیانی کی اور وہ ڈسکوالیفیکیشن کے مرتکب ہوئے اور ان کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کی پروسیڈنگز کا آغاز ہونا چاہیے.
یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی. اس موضوع پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رکن اور سینیٹر شہری رحمان سے بھی اس حوالے سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اگر پی ٹی آئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو سپریم کورٹ لے کر جائے گی تو کیا ان کی جماعت پی ٹی آئی کا ساتھ دے گی؟
آج ہماری پارلیمانی میٹنگ ہوئی ہے مشترکہ, ایوانوں میں ایک طویل ڈسکشن ہوا ہے کہ آج لائن عمل جوائنٹ ہوگا, جتنی ہم مشترکہ کر سکیں بالکل کریں گے, اور آلدو ہم جے آئی ٹی کو بھی ہم نے مسترد کیا ہے کہ کیونکہ یہ جو حکمران ہیں جن کے کمار کے بارے میں دو سینئر موسٹ ججز نے سنگین ورڈکٹ دیا ہے ڈس آنیسٹی کا, اس میں وہ ماتحت اڈیشنل دیکھیے ڈائریکٹر ایف آئی اے کا جو انٹیریئر منسٹری کو رپورٹ کرتا ہے وہ کرے گا. تو یہ تو ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا کرنا ہوتا تو شارٹ ججمنٹ کے بعد بھی یہ کر سکتے. اور یہ نیب کے ادارے کس کیفیت میں ہیں, ایف آئی اے نویجن عورتوں کو وہاں کھلے عام کٹ لگا رہا ہے, تو یہ تو ادارے نہیں کریں گے نا, پراپر کوئی تحقیقات کی جائے. تو ہمارا یہ موقف ہے اور بے شک ہماری کوشش ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلے, لیکن ہم کورٹس میں آپ کو یاد ہوگا فریق نہیں بنے تھے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم فریق بن کر کیا کرتے, کیونکہ ہونا یہی تھا. اب پھر بھی ہمارا لائے مرد مشترکہ ہوگا. دیکھیں ٹیکٹکس ہماری جو بھی ہوں, اگر کسی پوائنٹ پہ الگ بھی ہوں, ریویو میں وہ جا سکتے ہیں, وہ گئے تھے پہلے فریق بن کے, تو وہ دیٹ از ان کی ثوابدید ہے. لیکن اسٹریٹجک گول ہمارا اور ایک ہی جوائنٹ گول ہوگا, وہ یہ ہے کہ اب حکومت چلانے کی اہلیت نہیں رہی.
اچھا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں مل کر حکومت کے خلاف کوئی بڑا اتحاد یا گرانڈ الائنس بنائیں گی؟
جی دیکھیے, یہ تو اب پیش رفت شروع ہوئی ہے. ابھی 60 ڈیز بھی ہیں, اس میں بھی ہم دیکھیں گے. اور الائنس تو دیکھیں, یہاں سے پاکستان میں گرانڈ الائنس کہہ لیں یا جو بھی الائنس کہہ لیں, لیکن ایک مشترکہ لائے عمل کی تو آلریڈی بات شروع ہو گئی ہے. ٹرمز آف ریفرنس بھی جو بنے تھے جو پیناما بل کے حوالے سے, اور جس کی بنیاد پر سارے ریفرنسز ای سی پی اور پھر بعد میں شاید کورٹس میں بھی انہوں نے, تو وہ ہماری ساتھ بنائے گئے تھے, بلکہ پیپلز پارٹی کے دفاتر میں بنے تھے, چودھری اعتزاز احسن بیرسٹر کے قیادت میں بنے تھے, اور ساری پارٹیوں نے اس میں اپنی اپنی انٹلیکچوئل اور لیگل ایکسپرٹیز کو بروئے کار لایا تھا, کانٹریبیوٹ کیا تھا. کافی جن ہم بیٹھے رہے تھے ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہوئے اور لکھتے ہوئے. تو ایسے مواقع پر جب بھی موضوع ہوتا ہے پارٹی کو ساتھ کام کریں گی مشترکہ پارٹی الائنس. دیکھیے میں اس وقت اناؤنس تو نہیں کر سکتی
جی.
ایک دم گرانڈ الائنس بدل, لیکن ہمارا مشترکہ لائے مل اور اس کا ڈسکشن شروع بھی ہو گیا نا پارلیمان میں. تو بھی جوائنٹ آلریڈی ہم نے میٹنگ بھی پارلیمانی میٹنگ جوائنٹ کی
جی,
اور اجلاس میں بھی ہماری کارروائی مشترکہ کی.
اچھا, آپ جس فیصلے کی توقع کر رہے تھے وہ سپریم کورٹ نے نہیں دیا اور اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے, تو ایسے حالات میں کیا حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے استعفے دے سکتی ہیں؟
آخری عدالت دیکھیے سیاست دانوں کے لیے, جمہوری اداروں کے لیے, عوام کی بھی ہوتی ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن یا اکاؤنٹیبلٹی کے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں, نہ جواب دہی عوام کو معنی رکھتا ہے, نہ ادارے کوئی معنی رکھتے ہیں, اور وہ ایک سینیکل ایکسرسائز کریں گے الیکشن لڑنے کی, لاٹھی گولی کی سرکار بنیں گے, یہ ان کی بات ہے. عوام کی عدالت سامنے ہے اور ہم وہاں کیس لڑیں گے. اور عوام کی عدالت سب سے اہم ہوتی ہے کہ شہید خدا علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, وہ آج تک زندہ ہے. تو یہ تو عوام کی جو رائے ہوتی ہے, پھر وہ جو ٹھپا چپکتا ہے آپ پر وہ تو چپک ہی گیا ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رکن اور سینیٹر شہری رمان. اور اس موضوع کے قانونی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رشید رضوی صاحب سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اس بارے میں کیا موقف ہے.
ہمارا ابھی کمپلیٹ کمیٹی کا اجلاس تو نہیں ہو سکا ہے, لیکن میری جن بار کے ممبروں سے اور مختلف بار ایسوسی ایشن سے بات ہوئی ہے, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, وی آر آف دی کنسیڈرڈ ویو کہ یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اپنی مورل اتھارٹی لوز کر چکے ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں نا, دو اور ججمنٹس آئے ہیں, لیکن جو شارٹ آرڈر پہ اینڈ میں کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے اس میں 14 کوشچنز فریم ہوئے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر کی آن دی فلور آف نیشنل اسمبلی اسپیچ کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا ہے, وہ ڈیفینس بھی ایکسپٹ نہیں کیا ہے. ان کا ہر دلائل, ان کی ہر پلی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے, اور اس کے بعد یہ جے آئی ٹی فارم ہوئی ہے. تو ہمیں کہیں سے نظر نہیں آتا کہ یہ اب ہی شوڈ کنٹینیو ان ہز آفس.
اچھا رضوی صاحب, یہ بتائیں کہ کیا آپ کی نظر میں اس فیصلے میں کوئی قانونی لحاظ سے کوئی ابہام ہے؟
ابہام تو نہیں کہہ سکتا لیکن جو مایوسی کا تاثر مل رہا ہے لوگوں سے, جتنی کل سے باتیں ہوئی ہیں لوگوں سے, سول سوسائٹی سے, جرنلسٹ سے اور لوگوں سے, جے آئی ٹی کی جو فارمیشن ہے اس پر لوگوں کو بڑی ریزرویشنز ہیں, بڑے تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو چیئرمین نیب اور چیئرمین ایف بی آر نہیں کر سکے, وہ یہ کیا کمیٹیاں کریں گی جو ماتحت ہوں گی پرائم منسٹر کے, اور پرائم منسٹر آفس میں بیٹھا ہوگا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں لوگوں کو تھوڑا سا ذہن میں جا رہا ہے کہ کہیں ہم یہ پروسیڈنگز کے فنرل کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں. ہوتا یہ چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ 14 کوشچنز جو انہوں نے فریم کیے ہیں یہ جوڈیشل کمیشن سے ایگزامن کراتے کوئی سپریم کورٹ کا جج یا کوئی ہائی کورٹ کا جج, تو لوگوں کو پھر بھی اعتماد رہتا ہے. لیکن اب جے آئی ٹی سے کچھ لوگ مایوس ہوئے ہیں.
اچھا رضوی صاحب, ظاہر ہے آپ وکلا برادری کی نمائندگی کرتے ہیں اور وکلا برادری نے اس معاملے پہ پہلے بھی تجاویز دی تھیں, تو اب فیصلہ آنے کے بعد کیا کوئی تجاویز دیں گے آپ؟
جی میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی دیکھیں نا, نیشنل اسمبلی انٹیکٹ ہے اور سینٹ انٹیکٹ ہے, پروونشل گورنمنٹس انٹیکٹ ہیں, ان کی میجورٹی تو ہے. موجودہ پرائم منسٹر ریزائن کر کے کسی بھی پارٹی کے آدمی کو لے آئیں, یہ 3 مہینے کی بات ہے, رپورٹ سامنے آ جائے گی اور فیصلہ ہو جائے گا پھر. لیکن وہی بات آتی نا کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن سیمس ٹو ہیو بین ڈن. اس میں یہ ہے کہ اگر یہ بیٹھے رہیں گے تو لوگوں کو جے آئی ٹی پہ اعتماد نہیں رہے گا.
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رشید اے رضوی. اور پاناما لیک سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے قیام کے بارے میں حزب مخالف کی جماعتوں نے اسے یکسر مسترد کر دیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, جبکہ سابق سرکاری ملازمین کا موقف ہے کہ شاید اس بار ایسا نہ ہو. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی پولیس کے سابق سربراہ شوکت جاوید نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب حالات مختلف ہیں اور سیاستدان یا اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ کسی بھی معاملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں بنائی جانے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں اچھی شہرت رکھنے والے افسران کو شامل کیا جائے گا.
یہ جو جی آئی ٹی ہے یہ ذرا فرق ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس میں حکومت کو کلی اختیار نہیں ہے جی آئی ٹی فارم کرنے کا, وہ جو نام ہے ان کو اپروو کرے گی سپریم کورٹ. پھر سپریم کورٹ کا ایک بینچ جو ہے وہ اس کو ہر 15 دن کے بعد مانیٹر کرے گا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے ابھی تک, اور اس میں ان کو جو ٹرمز آف ریفرنس دیے گئے ہیں اس کے مطابق ان سے مزید سوال جواب وہ کریں گے. تو اس لیے اس جی آئی ٹی کے لیے ڈنڈی مارنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا ایک عام جی آئی ٹی کو ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چانسز ہیں کہ بالکل امپارشل انکوائری ہو جائے.
پاناما لیک سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کی جائیداد سے متعلق تحقیقات کے لیے اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں ایف آئی اے کے علاوہ نیب, اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹی اینڈ اسٹاک ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نمائندوں کے علاوہ فوج کے خفیہ اداروں, ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے اہلکاروں کو بھی شامل کیا گیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ شوکت قادر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ایک وائٹ کالر کرائم کی تفتیش کرے گی. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا فوج کے خفیہ ادارے وائٹ کالر کرائم کی تحقیقات میں مہارت رکھتے ہیں تو ان کا کہنا تھا,
جواب اس کا یہ ہے کہ بالکل ان کو اس کی اہلیت نہیں ہے, مگر جس وقت آپ یہ سوال پوچھتے ہیں تو اس کے ساتھ جواب یہ مجھے یہ دینے پہ مجبوری ہوتی ہے کہ یہ اہلیت اس وقت ہمارے پاس کسی بھی ادارے انویسٹیگیشن یا انٹیلیجنس ادارے میں نہیں ہے. اور یہ جو پچھلے 3 سال رہے ہیں راحیل شریف کے دور کے, اس میں جب سے یہ فیصلہ ہوا کہ جو کرپشن ہے اس کا لنک ہے دہشت گردی کے ساتھ, جب سے یہ فوج میں فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے جو پہلی چیز شروع کی وہ تحقیق شروع کی کہ اس کی جو منی ٹریل ہے نا, جس کو کہتے ہیں انگریزی میں منی ٹریل, کہ جو پیسہ کا کس رخ سے آیا اور کدھر گیا اور کیسے استعمال ہوا اور کیسے وہ غائب ہوا, تو چنانچہ شاید باقی اداروں سے اگر بہتر نہیں تو ضروری برابر ہی ہو گئے ہوں گے اس اسنا میں کیونکہ کافی کامیاب رہے یہ پچھلے دو ایک سال جو جب سے کرپشن کے پیچھے پر یہ پہنچ.
واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے پاناما لیگ سے متعلق اپنے فیصلے میں ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے علاوہ ایف آئی اے، نیب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکیورٹی اینڈ اسٹاک ایکسچینج کمیشن کے اداروں کے سربراہوں کو 7 روز میں اپنے افسران کے نام عدالت عظمیٰ بھیجنے کا حکم دیا ہے اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل پانے کے بعد 2 ماہ میں اپنی حتمی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرے گی. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
حالات حاضرہ کے پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. فرانس میں اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے موقع پر سیکیورٹی کا مسئلہ ایک بڑا موضوع ہے. وقفے کے بعد آپ کو فرانس لے کر چلیں گے. سربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا. پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ آج سبائنا پارک، کنگسٹن، جمیکا میں کھیلا جا رہا ہے. پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستانی کپتان مصباح الحق اور میاناز بیٹسمین یونس خان کی یہ آخری ٹیسٹ سیریز ہے کیونکہ اس کے بعد دونوں ریٹائر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آج سے شروع ہونے والے ٹیسٹ میں 27 سالہ فاسٹ بالر محمد عباس کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جنہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں سلیکٹرز کو اپنی کارکردگی سے متاثر کیا ہے. عالمی نمبر 1 ٹینس پلیئر اینڈی مرے کو البرٹ راموس کے ہاتھوں مونٹی کارلو ماسٹرز کے تیسرے مرحلے میں حیرت ناک شکست ہوئی ہے. اینڈی مرے کو کوہنی کی تکلیف سے صحت یاب ہونے کے بعد دوسرے ہی میچ میں 2-6, 6-2 اور 7-5 سے شکست ہوئی ہے. جرمنی کی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف الزامات عائد کر رہی ہے جس پر بروسیا ڈارٹمنڈ کی ٹیم بس پر حملہ کرنے کا شبہ ہے. پولیس کے مطابق اس شخص کا تعلق کسی شدت پسند گروپ سے نہیں بلکہ وہ تاجر ہے جو ٹیم کے حصص گرنے کے بعد بازار حصص سے پیسے کمانا چاہتا تھا. گولف میں 14 بڑے مقابلوں کے فاتح ٹائیگر وڈز مزید 6 ماہ کھیل سے دور رہیں گے کیونکہ انہیں کمر کی تکلیف کی وجہ سے کمر اور ٹانگ کا ایک اور آپریشن کرانا پڑے گا. وڈز کا گزشتہ 19 ماہ کے دوران یہ 3rd آپریشن ہے. اور دنیا فٹ بال کے سب سے بڑے کلب ٹیموں کے فائنل یعنی چیمپئنز لیگ کی ٹرافی آج یونین آف یورپی فٹ بال ایسوسی ایشن کے ہیڈ کوارٹر سے کارڈف لے جائی جائے گی. اٹلیٹیکو میڈرڈ، یوونٹس، موناکو اور ریال میڈرڈ کی مردوں کی ٹیمیں فائنل میں پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں جو 3 جون کو پرنسپلٹی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. اور امریکی اولمپک چیمپئن برائن رولز پر 2016 کے دوران کیے جانے والے 3 ڈرگ ٹیسٹ کلیئر نہ کر پانے پر 1 سال کی پابندی لگا دی گئی ہے. ان 3 ٹیسٹوں میں سے 1 اس وقت کیا گیا جب وہ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کرنے جا رہی تھیں.
کھیلوں کی خبریں آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے. دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc.com پر کون سی خبریں آپ پڑھ رہے ہیں. ایک خبر میں آپ کی دلچسپی بہت نظر آ رہی ہے اور یہ کہ انڈیا میں جوڑے کو اوریاں کر کے گھمانے پر 18 افراد گرفتار ہوئے ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ. شمائلہ جعفری.
پاناما کیس کے فیصلے کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج. حکومت نے بری فوج کے سابق سربراہ راحیل شریف کو مسلم ملکوں کے فوجی اتحاد کی قیادت سنبھالنے کے لیے این او سی جاری کر دیا. سیالکوٹ میں مبینہ طور پر توہین مذہب کے الزام پر ایک شخص کو ہلاک کرنے والی 3 خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. فرانس کی دارالحکومت پیرس میں مسلح حملہ آور کی فائرنگ سے پولیس کا ایک اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. امریکہ کے وزیر دفاع جیم میٹس کا کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شام نے اپنے کچھ کیمیائی ہتھیار محفوظ رکھے ہوئے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبریں آپ شمائلہ جعفری سے سن رہے تھے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں کل ہونے والے دہشت گرد حملے میں مسلح حملہ آور کی فائرنگ سے پولیس کا ایک اہلکار اور دو زخمی ہو گئے ہلاک اور دو زخمی ہو گئے تھے۔ فرانس میں آج انتخابی مہم کا بھی آخری دن ہے اور اس واقعے کے بعد سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار حسین عسکری پیرس میں موجود ہیں اور اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے اس حوالے سے تفصیلات جاننا چاہیں۔
دیکھیں غضنفر، ماحول تو پہلے ہی کشیدہ تھا، ابھی دو تین روز پہلے ہی مارسے شہر میں کچھ لوگوں کو پکڑا گیا تھا جو حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، ان کے پاس سے بھی بھاری تعداد میں اسلحہ ملا تھا، ہینڈ گرینیڈز ملے تھے، تو ماحول میں تو پہلے ہی کشیدگی تھی۔ لیکن کل جو یہ واقعہ ہوا اس کے بعد تو آپ یہ سمجھیں کہ بالکل ماحول بدل کے رہ گیا ہے۔ یہ واقعہ بالکل جو پیرس کا دل ہے شانزلیزے، اور یہ مرکزی پیرس کا علاقہ ہے، یہاں پہ ایک دن پہلے ہی میں وہاں پہ چل رہا تھا، دیکھ رہا تھا لوگوں کو، لوگ نکلے ہوئے تھے اور ایک جو ہے وہ وہاں پہ لوگ کافی پینے آتے ہیں، کیفیز ہیں بہت سارے، لیکن ساتھ ساتھ اس سارے علاقے میں پہلے سے ہی پولیس بھی بڑی تعداد میں موجود ہے، مسلح پولیس ہے، فوجی اہلکار بھی نظر آتے ہیں آتے جاتے، اور سب مسلح ہیں۔
اچھا حسین، یہ بتائیں کہ الیکشن ہونے والا ہے ظاہر ہے، تو سیکیورٹی انتظامات کس طرح کے ہیں؟
دیکھیں کل رات کو ہی سیکیورٹی کے بارے میں ہی ایک بہت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، صدر فرانسوا اولاند نے اس کی صدارت کی، اس کے علاوہ سیکیورٹی حکام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک روز کے بعد الیکشن ہونے والا ہے، تو الیکشن کے دن لوگ نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے، ان کو کیسے محفوظ بنانا ہے، اور صرف پیرس کی بات ہی نہیں ہے، پورے فرانس کی بات ہے، بہت بہت بڑا ملک ہے، جگہ جگہ لوگوں کو کیسے سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ فوج کے دستے نظر آ رہے ہیں، پولیس نظر آ رہی ہے ہر جگہ، ملک میں پہلے ہی ایمرجنسی کا نفاذ ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو محفوظ بنایا جائے، لیکن سیکیورٹی اس وقت نظر بھی آ رہی ہے اور ایشو بھی سب سے بڑا ہے۔
اچھا، بڑی جماعتوں کے رجحانات اور اوپینین پولز یا رائے عامہ کے جائزے جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں یہ آپ کا جو تیسرا سوال ہے، یہ بھی پہلے ہی کے دو سوالوں سے کسی حد تک جڑا ہوا ہے، کیونکہ جو اس وقت انتہائی دائیں بازو کی جو صدارتی امیدوار ہیں، میری لی پین نیشنل فرنٹ کی رہنما ہیں، ان کی مقبولیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس کی اصل وجہ، اس کی مبصرین یہی کہتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ سیکیورٹی کے حالات ہیں۔ جیسے جیسے لوگوں میں خوف بڑھ رہا ہے، میری لی پین کی مقبولیت بھی ساتھ ساتھ اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ انہوں نے اب مسلسل وہ تقریریں کر رہی ہیں، بہت کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں۔ وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تارکین وطن کو اس ملک میں برداشت نہیں کریں گے، ان کی آمد کو کم سے کم کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ یورپی یونین سے کو کہتی ہیں کہ یورپی یونین جو ہے ایک ظالمانہ اتحاد ہے، اور وہ یورپی یونین کے مظالم سے، بلکہ انہوں نے اس دن الفاظ استعمال کیے کہ وہ یورپی یونین کے مظالم سے جو ہے وہ آزاد کرائیں گی فرانس کو۔ اس کے علاوہ وہ عالمگیریت کو، یہ جو گلوبلائزیشن ہے، انہوں نے کہا کہ وحشیانہ گلوبلائزیشن سے فرانس کو بچائیں گی۔ تو وہ اس وقت ساری وہ باتیں کر رہی ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ فرانسیسی عوام کا ایک بہت بڑا حصہ یہ سننا چاہتا ہے۔ تو وہ ان کی مقبولیت جو رائے عامہ کے جو جائزے آ رہے ہیں اس میں ان کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے، بلکہ ابھی پچھلے دنوں دو روز پہلے جو ایک اوپینین پول آئے ہیں اس میں وہ جو ایک معتدل رہنما ہے جو سب سے زیادہ کچھ عرصے پہلے تک مقبول تھے، ایمینوئل میکرون، ان سے بھی زیادہ ان کی دو پوائنٹس ان سے بھی آگے نکل گئی ہیں میری لی پین۔
یہ تھے نامہ نگار حسین عسکری۔ فرانس کا ذکر جاری رکھتے ہیں، اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے موقع پر سیکیورٹی کا مسئلہ ایک بڑا موضوع ہے فرانس میں۔ ویسے تو اسے فیول کے پانچوں امیدواروں نے اپنا موقف عوام کے سامنے رکھا ہے، لیکن انتہائی دائیں بازو کے رہنما میری لی پین کی انتخابی مہم کا محور سیکیورٹی اور تارکین وطن ہے۔ خراب معاشی صورتحال، بیروزگاری اور سکڑتے ہوئے فلاحی نظام جیسے مسائل کے ساتھ انتخابی مہم میں سیکیورٹی کے مسئلے پر کم بات کیوں ہوئی ہے؟ حسین عسکری کی رپورٹ، جو کہ شروع ہوتی ہے ایک سوتی جھلک سے۔
7 جنوری 2015، پیرس میں جریدے چارلی ایبڈو پر دو شدت پسندوں نے حملہ کر کے 12 افراد کو ہلاک کر دیا، جن میں جریدے کے ایڈیٹر اور کئی نامور کارٹونسٹ بھی شامل تھے۔ 13 نومبر 2015، خودکش حملہ آوروں نے پیرس میں ایک کانسرٹ ہال اور کئی ریسٹورنٹس پر بیک وقت حملے کیے اور 130 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر 14 جولائی 2016 نیز شہر میں ایک شدت پسند نے اپنے ٹرک سے کچل کر 84 افراد کو ہلاک کیا، اور اب صدارتی انتخاب سے چند روز پہلے مارسے شہر میں کچھ مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ فرانس میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران دہشت گردی کے کم از کم 11 واقعات ہو چکے ہیں، جبکہ اس سے کہیں زیادہ کو روکا گیا ہے۔ اسی وجہ سے 23 اپریل کے صدارتی انتخاب میں سیکیورٹی اور تارکین وطن ایک بڑا ایشو ہیں۔ فرانسیسی ووٹر بغور دیکھ رہے ہیں کہ صدارتی امیدواروں کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔
گزشتہ 2 برسوں سے مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک کشیدگی سی نظر آتی ہے۔ فرانس کے عوام خوف زدہ ہے اور اسی لیے سیکیورٹی پر زیادہ بات کر رہے ہیں۔
لیکن اہم سوال یہ ہے کہ بے روزگاری، افراط زر اور دباؤ کے شکار فلاحی نظام جیسے مسائل کس حد تک فرانسیسی ووٹر کی نظر میں ہیں؟ صفحہ اول کے 5 امیدواروں میں انتہائی دائیں بازو کی سیاستدان میری لپین اور معتدل رہنما ایمانوئل میکرون کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ میری لپین کی جیت یورپی یونین، تارکین وطن اور مسلمانوں کے لیے بری خبر ہوگی۔ برطانیہ میں بریگزٹ اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد فرانس کے صدارتی انتخاب کو بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس انتخاب کے نتائج صرف فرانس کے لیے ہی اہم نہیں، بلکہ 23 اپریل کو فرانسیسی عوام کا فیصلہ شاید یورپی یونین کی شکل ہی بدل کے رکھ دے۔ حسین عسکری، بی بی سی نیوز، پیرس۔
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں آج لوگ اس وقت مشتعل ہو گئے جب ایک شخص نے مسجد میں مبینہ طور پر گستاخانہ گفتگو کی، جس کے بعد پولیس اس شخص کو تھانے میں لے گئی ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
مقامی لوگوں نے بتایا کہ مشتعل لوگوں نے تھانے کا گھیراؤ کیا اور تھانے کے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل پھینکے۔ پولیس تھانے کے سامنے بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے دھرنا دیا اور نعرہ بازی کی ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ ضلع انتظامیہ اور پولیس حکام نے مظاہرین سے مذاکرات کیے، لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، جس کے بعد فرنٹیئر کور کے حکام نے مذاکرات شروع کیے ہیں۔ مشتعل مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ مذکورہ شخص ان کے حوالے کیا جائے۔ مظاہرین نے پولیس تھانے کی رپورٹنگ روم کے شیشے توڑ دیے، جس کے بعد پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے پھینکے۔ اس بارے میں ڈپٹی کمشنر ناظم چترال اور ضلع پولیس افسر سے رابطے کی بارہا کوشش کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، اور یہی بتایا گیا کہ صاحبان اہم اجلاس کے لیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے حکام نے صحافیوں کو بتایا کہ مذکورہ شخص کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور میڈیکل بورڈ کی تجویز بھی دی گئی ہے، جس میں اس شخص کے ذہنی توازن کا جائزہ لیا جائے گا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کی جانب لانگ مارچ کرنے والے پیرامیڈکس کو سرکاری حکام نے شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا ہے۔ اپنے مطالبات کے حق میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے پیرامیڈکس کی ایک بڑی تعداد نے 17 مارچ کو کوئٹہ شہر کی جانب لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا، اور انہوں نے مطالبات تسلیم ہونے تک کوئٹہ شہر میں دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
آل پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسیشن کے زیر اہتمام 17 مارچ کو اپنے مطالبات کے حق میں لانگ مارچ کرنے والے پیرامیڈکس نے آج کوئٹہ شہر میں داخل ہونا تھا۔ انہوں نے وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ان کو کوئٹہ شہر کے مختلف نوائی علاقوں میں روک دیا گیا۔ سبی کی جانب سے آنے والے پیرامیڈکس کو درخشاں کے علاقے میں روکا گیا، جس پر انہوں نے وہاں دھرنا دیا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔
ہمارے مطالبات منظور کرو، ہمارے مطالبات منظور کرو، حق دو، حق دو، جینے کا حق دو، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔
لانگ مارچ پیرامیڈکس نے زیادہ تر پیدل کیا، جس کے باعث بڑی تعداد میں پیرامیڈکس کے پاؤں میں چالے پڑ گئے ہیں۔ زخمی ہونے کے باعث بعض کی حالت غیر بھی ہو گئی ہے۔ پیرامیڈکس کا کہنا ہے کہ وہ مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔
سیکریٹریٹ کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور پرامن ریکارڈ کرائیں گے۔ ایک دن لگے، 10 دن لگے، ایک مہینہ لگے، ہم انشاءاللہ آئے ہیں تو اپنے مطالبات لے کر ہی واپس جائیں گے۔
پیرامیڈکس نے بتایا کہ گزشتہ 4 سال سے اپنے مطالبات کے حق میں سرکاری حکام کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے۔ پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسیشن سے تعلق رکھنے والے ان پیرامیڈکس کے احتجاج کے باعث نہ صرف سرکاری مراکز صحت میں علاج معالجے کی سہولیات متاثر ہوئی ہیں بلکہ انہوں نے پولیو کے خلاف عالیہ مہم کا بھی بائیکاٹ کیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ذکر انڈیا کا، جہاں شمالی ریاست اتر پردیش میں ایک تنظیم نے کشمیری طالب علموں کو دھمکی دی ہے کہ وہ 30 اپریل تک ریاست سے چلے جائیں ورنہ ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہ دھمکی دلی کے قریب کچھ ہورڈنگز لگا کر دی گئی تھی اور مقامی پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ قائم کیا ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
یہ ہورڈنگز میرٹھ شہر میں لگائی گئی تھیں اور پولیس نے انہیں اب اتروا دیا ہے۔ ان میں دھمکی بھرے انداز میں کشمیریوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اتر پردیش چھوڑ دیں ورنہ، اور یہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے راجستھان کی میواڑ یونیورسٹی کے 6 کشمیری طلبہ کے ساتھ بھی مار پیٹ کی گئی تھی۔ اس پس منظر میں وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ کشمیری بھی ہندوستان کے برابر کے شہری ہیں۔
سبھی مکھیہ منتریوں سے میں اپیل کرتا ہوں یہ سنشچت کریں کہ کسی بھی کشمیری نوجوان کے ساتھ کوئی بدسلوکی دیش کے کسی بھی حصے میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی بھارت کے ایک سمانت ناگرک ہیں اور اس سچائی کو بھی کوئی نکار نہیں سکتا ہے کہ بھارت کی سرکشا اور بھارت کی سمردھی میں ہمارے کشمیر کے بھی بہت سارے نوجوان اپنا یوگدان دے رہے ہیں۔
راجستھان کی وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے سندھیا نے بھی ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ کشمیری طلبہ ہمارے بچے ہیں، پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اتر پردیش کے میرٹھ شہر میں ہورڈنگز خود کو اتر پردیش نو نرمان سینا کہنے والی ایک غیر معروف تنظیم کی جانب سے لگائی گئی تھیں، جس کے صدر امیت جانی کے خلاف پولیس نے نفرت پھیلانے سے متعلق الزامات کے تحت مقدمہ قائم کیا ہے۔ میرٹھ شہر کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس الوک پریادرشی،
ہورڈنگ کے جو لینگویج تھی وہ تھریٹننگ تھی فار پرٹیکولر سیکشن آف سوسائٹی اور اس سے اشانتی پھیلنے کا خطرہ تھا، اس لیے اس ہورڈنگ کو اتروا دیا گیا ہے ایٹ پولیس انیشیٹو اور ان کے خلاف سنگت دھاراؤں میں مقدمہ قائم کر کے وچارنا کی جا رہی ہے۔ اینی بڈی جو کمیونل ہیٹریڈ یا کمیونل ڈسٹربینس اپنی باتوں سے اپنی وچار دھارا سے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف یہ سیکشنز لگائی جاتی ہیں، وہی سیکشنز اس مقدمے میں لگائے گئے ہیں۔
لیکن امت جانی کا کہنا ہے کہ پولیس نے ابھی ان سے رابطہ نہیں کیا ہے۔
پردیش کی پولیس ہے یا اتر پردیش کا پرشاسن ہے، یہ تو ہمارے اپنے سب لوگ ہیں، ہمیں ان سے سینگ تھوڑی اٹکانے ہیں۔ ہمارے کارکرتاؤں سے ہم نے 3 دن پہلے میٹنگ کر کے یہ طے کیا کہ بھارتیہ سینا کے اوپر کشمیر میں جو حملہ ہو رہا ہے اور بھارتیہ سینا کے خلاف جس طرح مار پیٹ ہاتھاپائی کی گھٹنائیں دیش کو دیکھنے کو ملی ہیں، اس کے ورودھ ہمیں ایک آندولن کرنا ہے۔ آندولن کے سارے طریقے تیار کیے گئے، پورا نیتی بنائی گئی، اسی کے تحت ہمارے کارکرتاؤں نے یہ ہورڈنگ میرٹھ دلی دہرادون ہائی وے پہ لگائے۔
وہ اس سے پہلے بھی متنازع سرگرمیوں میں ملوث رہ چکے ہیں اور گزشتہ برس جب دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں کشمیر کے ہی سوال پر ہنگامہ چل رہا تھا تو انہوں نے یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے رہنماؤں کنہیا کمار اور عمر خالد کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اور اس سلسلے میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ امت جانی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں پڑھنے والے کشمیری طلبہ 30 اپریل تک واپس نہیں جاتے تو ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا، کیونکہ ان کے مطابق وہ پاکستان نواز اور علیحدگی پسند سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔
ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو اتر پردیش میں رہتے ہیں لیکن گیت جو ہے پاکستان کے گاتے ہیں، بھارت میں اپنا ایک کشمیر بنا کے رہتے ہیں، اپنا ایک پاکستان بنا کے رہتے ہیں، الگاؤ وادی بات کرتے ہیں، تمام اسی پرکار کی شکایتیں کہ یہ راشٹرگان میں شامل نہیں ہوتے، لیکن ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ ہمارے یہاں جو لڑکا ہے وہ وندے ماترم گانے والا ہے، بھارت ماتا کی جے کہنے والا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مچھلی ہمارے تالاب کو گندا کرے۔ پربھو شری رام کی جنم بھومی میں ان لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے جو لوگ یہاں پہ الگاؤ واد پھیلا رہے ہیں۔
میرٹھ کے جس علاقے میں یہ ہورڈنگز لگائی گئی تھی وہاں ایک بڑی یونیورسٹی ہے جس میں بہت سے کشمیری نوجوان پڑھتے ہیں۔ 3 سال پہلے اس یونیورسٹی نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک کرکٹ میچ کے اوپر کشمیری اور غیر کشمیری طلبہ کے درمیان جھگڑے کے بعد 67 کشمیری طلبہ کو معطل کر دیا تھا۔ ان نوجوانوں کے خلاف پولیس نے بغاوت کا مقدمہ بھی قائم کیا تھا لیکن بعد میں یہ الزامات واپس لے لیے گئے تھے۔ کشمیر میں اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد سے حالات مزید بگڑے ہیں جس میں فوج کی ایک گاڑی کے بونٹ کے آگے ایک کشمیری نوجوان کو باندھ کر لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور اب ذکر کرتے ہیں کنگسٹن ٹیسٹ کا، جہاں پہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اس میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر ویسٹ انڈیز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی، جس کے بعد میزبان ٹیم کی پہلی اننگز جاری ہے. ویسٹ انڈیز کی جانب سے کریگ بریتھویٹ اور کارن پاول نے اننگز کا آغاز کیا, اور اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے محمد عباس نے اپنے پہلے ہی اوور میں وکٹ حاصل کر کے پاکستان کو ابتدائی کامیابی دلوائی ہے. ویسٹ انڈیز کے پہلے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی کریگ بریتھویٹ تھے. پاکستان کے دو سینے کھلاڑی مصباح الحق اور یونس خان پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ یہ ان کی آخری سیریز ہے, اور حالیہ دورے کے دوران پاکستان میزبان ٹیم کو ون ڈے اور ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شکست دے چکا ہے, جبکہ اس سے قبل دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 16 ٹیسٹ سیریز اور 50 کے قریب ٹیسٹ میچ کھیلے جا چکے ہیں. دونوں ٹیمیں اب تک 5-5 ٹیسٹ سیریز کھیلنے میں کامیابی حاصل کر چکی ہیں. کھیلوں کی مزید خبریں آپ کو وقفے کے بعد سنوائیں گے. سربین ابھی جاری ہے.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا پران جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانا. بھائیوا بھائیوا,
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
حالت حاضرہ کا پروگرام سیروین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں, اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں اور تجزیوں پر مشتمل ہفتے وار پروگرام کھیل کے میدان سے کا. پیش کر رہی ہیں سبا ناز.
ویسٹ انڈیز اٹیک تو ضرور کرے گی پاکستان کی کمزوریوں پر. یونس خان اور مصباح الحق کی موجودگی میں چانس ہے کہ ٹیم یہ پریشر جھیل سکتی ہے.
ٹیسٹ کرکٹ میں جتنی زیادہ آپ ڈسپلن اور پیشنس سے اپنے پلانز کو ایگزیکیوٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا جیتنے کا چانس ہے.
میں نے ویلڈنگ کا کام کیا, چمڑے کی فیکٹری میں کام کیا, لاسٹ 2 سالوں سے میں قائد اعظم ٹرافی میں ٹاپ کر رہا ہوں.
پاکستان ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز کا آغاز. پاکستانی بیٹس مینوں کی کمزوری کیا ہے؟ فاسٹ بالر محمد عباس کے لیے کرکٹ کا سفر کتنا کٹھن, اور بی سی سی آئی میں جوڑ توڑ اب کیا رنگ دکھائے گی؟ کھیل کے میدان سے سبا ناز کا سلام. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان آج سے 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کنگسٹن میں شروع ہو گیا ہے. پاکستان کے لیے یہ ٹیسٹ سیریز کسی کڑے امتحان سے کم نہیں, کیونکہ اس نے 1957 سے اب تک ویسٹ انڈیز میں کوئی بھی ٹیسٹ سیریز نہیں جیتی. اب اس ٹیسٹ سیریز میں جیت پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے تو اہم ہے ہی, کپتان مصباح الحق کے لیے بھی اچھا موقع ہے کہ وہ اس جمود کو توڑتے ہوئے پہلی بار ویسٹ انڈیز میں ٹیسٹ سیریز جیت سکیں, اور پھر وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی الوداعی ٹیسٹ سیریز کا نتیجہ شکست کی صورت میں سامنے آئے. اس سیریز میں پاکستانی ٹیم کی متوقع کارکردگی کے بارے میں مصباح الحق کہتے ہیں,
آپ کو کسی بھی ٹیم کو ایزی نہیں لینا چاہیے, ہمیں پوری کانسنٹریشن سے پورے اپنے پوٹینشیل پہ کھیلنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کا جو ڈسپلن ہے بیٹنگ اور بالنگ میں, جتنی زیادہ آپ ڈسپلن اور پیشنس سے اپنے پلانس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا جیتنے کا چانس ہے, اور یہی ایک ایکسپیرینس ٹیم کی میرے خیال میں اسٹرینتھ ہوتی ہے.
مصباح الحق سے دوسرا سوال کہ ویسٹ انڈیز میں کنڈیشنز کس طرح کی ہوں گی اور اس کے لیے آپ کتنے تیار ہیں؟
کنڈیشنز ایسی ہو سکتی ہیں, وکٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ لیٹر آن ٹرن بھی ہوتا ہے, اور وہ اپنی کنڈیشنز کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اور آپ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتے. تو آبویسلی لاسٹ ٹیسٹ جیتے ہوئے ہیں, تھوڑا سا مورال بھی ان کا اچھا ہوگا, کیونکہ یہاں پہ جیسی وہ کرکٹ کھیل کے گئے ہیں وہ ہمیں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں پوری تیاری کرنی ہے اور پوری کانسنٹریشن سے پورے اپنے پوٹینشیل پہ کھیلنا ہے.
مصباح الحق سے آخری سوال کہ کیا آپ ماضی کی طرح اس بار بھی اسپنرز پر ہی زیادہ انحصار کریں گے؟
دیکھیں یہ تو کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بٹ کوشش کریں گے جو پچھلے 5-6 میچز میں نہیں کر پا رہے وہ دوبارہ سے ریگین کریں۔
میں نے اس سلسلے میں سابق ٹیسٹ کرکٹر اقبال قاسم سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا موجودہ پاکستانی ٹیم میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ویسٹ انڈیز میں پہلی بار ٹیسٹ سیریز جیت سکے؟
اس بات کی کبھی امکانات ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 100% کے لیے ہاں یہ جیت سکتے ہیں، مگر اس کو چانسز یہ ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم یہ پاکستان کو موقع ملا ہے کہ وہ ویسٹ انڈیز کو، ٹیم بھی تھوڑی سی ان کی ابھی ڈس جوائنٹڈ ہے، تو چانس ہے ہم جی سکتے ہیں۔ پاکستان کی ٹیم ویسٹ انڈیز میں آلریڈی کھیل رہی ہے، T20 میں اس کا پرفارمنس بہت اچھا تھا، ون ڈے میں بھی بہت اچھا کیا انہوں نے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان ٹیم ایک ریبلڈنگ فیز سے گزر کے اب آگے کی طرف جا رہی ہے، اور مصباح الحق کے ساتھ جو لڑکے ہیں وہ بھی کافی ایکسپیرئنس ہے اور کھیل رہے تھے، تو اس لحاظ سے جو ایک دو ینگسٹرز جنہوں نے پرفارم اچھا کیا وہ شامل ہو گئے ہیں، جس سے شاداب ہیں، ان کے ایڈیشن کی وجہ سے بھی ٹیم اسٹرانگ ہو گئی ہے۔
تو آپ کے خیال میں شاداب خان کو ٹیسٹ ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ درست ہے؟
اس لحاظ سے درست میں کہتا ہوں کہ اس کے، کیونکہ یہ تو T20 میں بھی جیسے سلیکٹ ہوئے تھے تو ان کی لرننگ تھی، اب اس لرننگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ٹیم کے ساتھ رہیں گے اور اگر چانس نہیں ملا کھیلنے کا تو وہ سیکھ لیں گے اور کافی بہتر ہو جائے گا تجربہ، اور اگر چانس کپتان لے لیتا ہے دو رائٹ ہارم لیگ اسپنر کھلانے کا، کیونکہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ نہیں کھلا سکتے، کھلا سکتے ہیں اگر یہ اس میں کیپیسٹی ہے اور بھروسہ ہے تو ضرور کھلا سکتے ہیں۔
ون ڈے اور T20 کے مقابلے میں پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم نسبتاً سیٹ ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویسٹ انڈین بالرز ہمارے بیٹس مینوں کے لیے خطرہ نہیں بن سکیں گے؟
یہ بہت ہی تھاٹ فل بات ہے کہ کیا ہماری بیٹنگ ویسٹ انڈیز کی جو فاسٹ بالرز ہیں، کیونکہ ٹیسٹ میچ ایک ڈفرنٹ بال گیم ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو رن میں ہے، چھوٹا فارمیٹ ہے تو اس لیے آپ سے گین کرنی نہیں، اس میں تو پھر فائر بھی ہوگا، مطلب وہ اسپیڈ بھی نکالیں گے، سوئنگ بھی کریں گے، باؤنسز بھی ہے، تو یہ ایک دراجز ہوں گی گولہ باری کی، تو ویسٹ انڈیز جو ہے وہ اٹیک تو ضرور کرے گی پاکستان کی کمزوریوں پر، جس میں وہ شارٹ بال کو کھیلنا اور گیند کو باہر جاتی ہوئی گیندوں کو کھیلنا، یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے، ہم اس کو کھیلتے کوشش کرتے ہیں ہم اوائڈ کرنے کی، مگر اوائڈ نہیں کر سکتے، تو یہ ہے کہ یونس خان کی موجودگی میں اور مصباح الحق کی موجودگی میں ابھی چانس ہے کہ ٹیم یہ پریشر جھیل سکتی ہے۔
اقبال قاسم سے میرا آخری سوال پاکستانی کرکٹ کے دو بڑوں کے بارے میں تھا کہ مصباح الحق اور یونس خان کے جانے سے پاکستان کی بیٹنگ کس طرح سنبھلے گی؟
پھر آپ کو دیکھیں، بابر اعظم ان میکنگ ہے، اسد شفیق آپ کو اس کے اوپر ریلائی کرنا ہوگا، پھر ایک آدھ پلیئر سینئر اور رہ جائے گا، حفیظ وغیرہ، اس کو آپ یوٹیلائز کریں گے، اور نئے لڑکے جو آ رہے ہیں ان کو اور تھوڑا موقع دے کر ان میں سے جو اسٹڈی پلیئرز ہیں ان کو آپ پروموٹ کریں ٹیسٹ ٹیم کے اندر، اور اس کے اوپر محنت کریں تاکہ آنے والے فیوچر میں یہ لڑکے جو ہیں وہ ٹیک اوور کر سکیں۔ ظاہر خیال ہے ایک دن میں تو پورا نہیں ہوگا، مجھے امید ہے کہ یہ جو اسد شفیق اور بابر اعظم اس ٹائپ کے پلیئر ہیں کہ ان کے اندر صلاحیت ہے۔
جب جذبہ سچا ہو اور کچھ کر دکھانے کا جنون دل میں ہو تو خدا راستے بھی بنا دیتا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں پہلی بار شامل ہونے والے فاسٹ بالر محمد عباس کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ محمد عباس کی ویسٹ انڈیز روانگی سے قبل ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور کی ان سے کراچی میں بات ہوئی، تو ان سے پہلا سوال تھا کہ سب سے پہلے تو کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور کرکٹ کیسے شروع کی۔
میرا سمڑیل تحصیل ہے ہماری، اس کے ساتھ گاؤں ہے جی ٹھیک ہے، تو میں اس گاؤں سے ہوں، تو جیسے بچپن سے اسٹارٹ کرتے ہیں کرکٹ ویسے اسٹارٹ کی، اسکول کرکٹ کھیلی، اس کے بعد میں فرسٹ ٹائم گیا کلب کرکٹ کے لیے، پھر انڈر 19 کھیلی۔
محمد عباس سے اگلا سوال تھا کہ پاکستانی ٹیم تک آنے کا یہ سفر کیسا رہا اور اس میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا رہا؟
کافی اسٹرگل کرنا پڑی، فیملی ایسے نہیں تھی سپورٹ اتنی زیادہ کرتی، کیونکہ سب سے بڑا ہوں میں گھر میں سے، تو ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے جانے لگا تھا آؤٹ آف کنٹری فیملی کے لیے جو ہے نا میں کچھ کر سکوں، تو پھر ایک دو دوست نے مجھے مشورہ دیا تھوڑا ویٹ کرو، ڈسٹرکٹ انڈر 19 سے پہلے میں نے دو تین کام کیے تھے، میں نے ویلڈنگ کا کام کیا 6-8 ماہ، اس کے بعد میں ایک چمڑے کی فیکٹری میں تھوڑے دن گزارے، پھر میں کچہری میں کام کیا، میں نے جب میں کچہری میں کام کر رہا تھا میری سلیکشن ہوئی انڈر 19 میں، تو میرے جو دوست تھے وکیل ہیں انہوں نے سب سے پہلے مجھے بولا کہ آپ یہاں کرکٹ کھیلو یا جاب کرو. میں بڑی ٹینشن میں تھا, میرا وہ زندگی کا لمحہ ہے وہ میں نہیں بھول سکتا. وہ تھا میرا ایک ڈسٹرکٹ انڈر 19 کا میچ تھا, ایک لڑکے اور میرے میں ٹاس ہوا کہ یہ لڑکا صبح کھیلے گا یا یہ ہوا. تو الحمدللہ وہ میں میچ کھیلا, ٹاس جیتا, میرا کپتان اس نے مجھے فیور کیا, اسی میچ میں میں نے 5 آؤٹ کیا اور انڈر 19 کھیلا. اس سال بھی ہم چیمپئن ہوئے, اگلے سال میں نے انڈر 19 میں ٹاپ کیا.
محمد عباس سے پوچھا گیا کہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ایسی کیا کارکردگی دکھائی جس نے سلیکٹرز کو مجبور کیا کہ وہ آپ کو ٹیم میں منتخب کریں.
لاسٹ 2 سالوں سے میں قائد اعظم ٹرافی میں ٹاپ کر رہا ہوں. پچھلے سے پچھلے سال میں پی ٹی وی سے کھیلا تھا تو اس سے بھی میں نے ٹاپ پہ فنش کیا تھا. انفارچونیٹلی ہم ہار گئے تھے, سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کیا تھا. یہی کہوں گا اس کے پیچھے میری محنت ہے, میری فیملی کی دعائیں ہیں.
محمد عباس سے آخری سوال کہ اب گھر والوں کا کیا رد عمل ہے؟
گاؤں کے لوگ آپ جانتے ہیں تو تھوڑے بڑوں کو والدین کی فکر ہی رہتی ہے کہ ابھی ہمارا بیٹا سلیکٹ ہو جائے, ہم جلدی سے دیکھیں. لیکن میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں, جو آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں.
بی سی سی آئی کے سابق صدر این شری نواسن کے آئی سی سی میں انڈیا کی نمائندگی کرنے پر سپریم کورٹ نے پابندی عائد کر دی. دلی سے آدیش کمار گپتا کی رپورٹ.
ایک پرانی مثال ہے, رسی جل گئی پر بل نہیں گیا, اور یہ مثال پوری طرح بی سی سی آئی یعنی بھارتیہ کرکٹ کنٹرول بورڈ کے سابق پریزیڈنٹ این شری نواسن پر فٹ بیٹھتی ہے, جن کا اگلے ہفتے ہونے والی آئی سی سی کی بیٹھک میں بھارت کی نمائندگی کرنے کا سپنا سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر توڑ دیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا چکا ہے کہ ایک آدمی جو بی سی سی آئی اور اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کا حکام بننے کے قابل نہیں ہے وہ آئی سی سی کی بیٹھک میں شامل نہیں ہو سکتا. دراصل کبھی بی سی سی آئی اور آئی سی سی میں سب سے طاقتور مانے جانے والے این شری نواسن اب یہ بھول نہیں پا رہے ہیں کہ حالات بدل گئے ہیں. ادھر بھارت میں دیسی ودیشی کھلاڑیوں سے سجی ٹیموں کے درمیان آئی پی ایل 10 کے مقابلے جاری ہیں, لیکن آئی پی ایل کے سب سے کامیاب کپتان مہندر سنگھ دھونی کے ستارے جیسے گردش میں ہیں. پہلے تو اس بار کا سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی ٹیم رائزنگ پونے سپر جائنٹس کے مالکوں نے ان کی کپتانی چھین لی اور آسٹریلیا کے اسٹیو سمتھ کو دے دی. اب کپتانی سے ہٹا دیا تو کوئی بات نہیں, لیکن حد تو تب ہو گئی جب ان کی ہمت توڑنے کی کوشش کی گئی, اور یہ کوشش بھی کی تو ٹیم کے مالکوں نے. ہوا یہ کہ ٹیم مالک سنجیو گوئنکا کے بھائی ہرش گوئنکا نے آئی پی ایل کے پہلے ہی مقابلے میں ممبئی انڈینز پر جیت کے بعد اسٹیو سمتھ کی تعریف کی اور دھونی کو کپتانی سے ہٹائے جانے کے فیصلے کو صحیح ٹھہرایا. اسے لے کر کرکٹ ایکسپرٹ ایاز میمن کہتے ہیں,
مجھے نہیں پتا کہ ان کا ریلیشن شپ ایگزیکٹلی ود دا مینجمنٹ اتنا برا ہے یا اچھا ہے, یا یہ جو ہم سوشل میڈیا میں پڑھتے ہیں ویسا ہی ہے. کوئی بھی اگر اونر ہو, فرینچائز اونر, بہت ہی نا سمجھ والی بات ہے کہ آپ اپنے ہی سب سے شاید بڑے کھلاڑی کو اس طرح سے ٹریٹ کرے.
خیر, اس کے بعد ٹیم کے کپتان اسٹیو سمتھ نے گزشتہ دنوں خود آگے بڑھ کر اس گرماتے معاملے پر یہ کہہ کر پانی ڈالا کہ مہندر سنگھ دھونی آج بھی ٹیم کے بہترین کھلاڑی ہیں. سمتھ کے قدم کو صحیح ٹھہرایا آئی پی ایل میچوں کی کومنٹری کر رہے بھارت کے سابق وکٹ کیپر بلے باز وجے دہیا نے.
دیکھیے, جس طریقے کے وہ کھلاڑی ہیں ان کو کسی کے شبدوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو ٹیم کا ماحول بنا کے رکھنا ہے تو یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ تھی کپتان کی. جہاں تک مہندر سنگھ دھونی کی بات ہے, اگر آر پی ایس کو اس ٹورنامنٹ میں آگے جانا ہے تو ان کا اہم رول ضرور رہے گا. آئی پی ایل کے پچھلے 10 سال ہیں اب تک کے ملا کے, ان میں جو سب سے سفل کپتان رہا ہے, ایک سفل کھلاڑی رہا ہے, اس کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے.
اب اسے وقت کا ستم کہیں یا کچھ اور, کہ کبھی این شری نواسن اور مہندر سنگھ دھونی کی توتی بولتی تھی اور آج ان کی آواز نکار خانے میں توتی کی آواز بن کر رہ گئی ہے.
اسی کے ساتھ سبا ناز کو اجازت دیجیے.
ہماری ویب سائٹ bbc2.com پر ایک بہت دلچسپ خبر جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے, بہت پڑھی بھی جا رہی ہے. اداکارہ لورین ہٹن 73 برس کی عمر میں کیلوین کلائن کمپنی کے زیر جاموں کے اشتہار میں شامل ہوئی ہیں, جس سے فیشن انڈسٹری میں عمر درازی کے سوال پر پھر سے ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے. ایک منٹ کی اشتہاری ویڈیو میں معروف ہالی ووڈ کی فلم امریکن جگلو کی اسٹار اداکارہ لورین ہٹن کرسٹن ڈنسٹ اور رشیدہ جونز کے ساتھ زیر جاموں کی ماڈلنگ کرتی نظر آ رہی ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com پر آ کر پڑھ سکتے ہیں. سیربین اس کے ساتھ اختتام کو پہنچا. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے روبن شرائیڈر, اسلام آباد سے اسرار الحق تھے. وزن فہتر کو تمام ساتھیوں سے اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ شمائلہ جعفری سے سنیے.
لندن میں ایک ایسے ہیکر کا کیس زیر سماعت ہے جس نے 15 سال کی عمر میں دنیا بھر کی ویب سائٹس پر تقریباً 20 لاکھ سائبر حملے کیے۔ ایران کے صدارتی انتخابات میں صدر حسن روحانی اور قدامت پسند رہنما ابراہیم رئیسی کو حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے۔ مصر میں ایک ایسی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں مبینہ طور پر فوجیوں کو قیدیوں کو گولیاں مارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی کانگو میں 10 لاکھ بچے لڑائی کے باعث بدترین تشدد کے خطرے کی زد میں ہیں۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں ایک تنظیم نے کشمیریوں سے کہا ہے کہ وہ واپس چلے جائیں ورنہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔